الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتذروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، سوائے اس کے جسے میں راستہ دکھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں راستہ دکھلاؤں گا. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں: اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، مگر وہ جسے میں کھانا دوں، اس لیے کھانا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا اور کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، سوائے اس کے جسے میں کپڑے دوں اور کپڑے پہناؤں، اس لیے مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں کپڑے دوں گا، کپڑے پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم رات اور دن خطا کرتے ہو، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. یہ خطاب ہے ہمارے خالق کی طرف سے، اور مقصود اس خطاب سے یہ ہے کہ میں صمد ہوں، بے نیاز، میں کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات میں سے ہر ایک میرا محتاج. صمد صرف بے نیاز کو نہیں کہتے، بے نیاز تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج. میں صمد ہوں. تو میں محتاج الیہ اور تم سارے کے سارے محتاج، تم سب محتاج، میرے محتاج. تمہیں روحانی دولت چاہیے، مجھ ہی سے ملے گی ہدایت. اور تمہیں مادی چیزیں چاہیے، کھانا پینا، دوا دارو، کپڑے، گھر، گاڑی، وہ بھی مجھ ہی سے ملے گی. تمہاری دنیاوی ضرورتیں بھی میں ہی پوری کروں گا، اور تمہاری مغفرت کر کے آخرت کی ضرورتیں بھی میں ہی پوری کروں گا. कभी बिला वास्ता कभी बिल वास्ता, लेकिन मादी रूहानी मटेरियल स्पिरिचुअल दुनियावी उखरवी जितनी भी चीजें हैं तुम्हें मिलेगी सिर्फ मुझसे, ये जहन में बिठाओ। कभी बिला वास्ता मैं डायरेक्ट दे देता हूं, और कभी बिल वास्ता शिफा मिली दवा के जरिए डॉक्टर के जरिए, गिजा मिली मां बाप के जरिए। तो बिल वास्ता या बिला वास्ता जो कुछ तुम्हें मिलता है मुझ ही से मिलता है, इसलिए मुझ ही से मांगो, मेरे ऊपर एतिमाद करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मुझसे अपना ताल्लुक मजबूत करो। एक सेल्समैन किसी को समझाता है कि आपकी सारी जरूरतें हमारे यहां मुहैया है, जिस चीज की तुम्हें जरूरत पड़ेगी हमसे मिल जाएगी आपको, और सबसे बेहतर क्वालिटी वाली, इसलिए जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे राब्ता कीजिए। ये जो हमें समझा रहा है ये तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए समझा रहा है कि ये इधर चला गया उधर चला गया तो मुझे जो प्रॉफिट मिलने वाली है वो बट जाएगी, तकसीम हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि मुझ ही से मांगो, मुझ ही से राब्ता करो, तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु को तो किसी से किसी चीज की लालच नहीं, वो तो तमाम खजानों के मालिक हैं, तमाम खजानों को कंट्रोल करते हैं, और जात उनकी ऐसी है कि तमाम खजानों को कंट्रोल करते हैं और उन खजानों में से किसी भी चीज का उनको एहतियाज नहीं होता। दुनिया का एक बादशाह है, उसके हाथों में सारे खजाने होते हैं, तो जिस तरह उस खजाने के दूसरे लोग मोहताज होते हैं वो खुद भी मोहताज होता है, वो खाना लोगों को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु के कब्जे कुदरत में सारे खजाने, और उन खजानों में से किसी चीज का वो खुद मोहताज नहीं। तो ये जो अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु हमें बार बार कह रहे हैं कि देखो सारी जरूरतें तुम्हारी मुझसे पूरी होगी, इसलिए तुम मुझसे ताल्लुक पैदा करो, जैद अमर बकर को छोड़ दो, मुझसे ताल्लुक पैदा करो। मेरी जुदा पसंद तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद तेरी जुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। ये अपने अंदर ये जज्बा लाओ, ये कैफियत लाओ कि मुझे तो अल्लाह से ताल्लुक है, पहले अल्लाह उसके बाद सब। ये जो अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे हो जाओ तुम, मेरे हो जाओ, जबकि अल्लाह का कोई नफा नहीं है, क्यों कह रहे हैं अल्लाह हमारे नफे के लिए? अल्लाह ये चाहते हैं कि बंदे मेरे होकर मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, मेरी फरमा बरदारी करे, मेरी नाफरमानी न करें, बंदों पर रहम खाते हुए ये चाहते हैं। अपनी कोई जाती गर्ज नहीं, बंदों पर रहम खाते हुए ये चाहते हैं कि बंदे मेरे हो जाएं, मेरे रहें, मेरी इताअत करें, मेरी नाफरमानी से बचे, ताकि बंदे नुकसान से बचकर फायदों से बेहरावर हों। और इस तरह हमें खिताब कर रहे हैं कि तुम्हारी सारी जरूरतें मुझसे पूरी होंगी, इसलिए मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मगफिरत भी मुझसे मांगो, हिदायत भी मुझसे मांगो, इबादतों की तौफीक भी मुझसे मांगो, दीन पर रहने की तौफीक भी मुझसे मांगो, हुस्ने खातिमा की तौफीक भी मुझसे मांगो, कब्र के अजाब से नजात भी मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं जरूर दूंगा। बस तीन चीजें जहन में रहे, एक ये बात जहन में रहे कि तुम मुझसे जो चीज मांगोगे वो देने पर میں قدرت رکھتا ہوں. ایک تو ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں دینے پر قدرت رکھتا ہوں. شفا کی ضرورت ہے تو ذہن میں مانگنے سے پہلے یہ بٹھاؤ کہ میں جس سے شفا مانگ رہا ہوں وہ شفا دینے پر قادر ہے. پیسوں کی ضرورت ہے تو مانگنے سے پہلے ذہن میں یہ بٹھاؤ کہ میں جس سے پیسے مانگ رہا ہوں وہ پیسے دینے پر قادر ہے. میں جس سے ہدایت مانگ رہا ہوں وہ ہدایت دینے پہ قادر ہے. میں جس سے مغفرت مانگ رہا ہوں وہ مغفرت دینے پر قادر ہے. پہلے یہ بٹھاؤ ذہن میں. اب یہ سیناریو بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو کچھ میں مانگوں اس سے وہ دینے پر قادر تو ہے مگر دیتا نہیں ہے. تو کہا دوسری بات یہ بٹھاؤ کہ وہ دیتا بھی ہے. اس سے میں جو مانگوں گا وہ دینے پر قادر بھی ہے اور دیتا بھی ہے. دینے پر قادر ہے مگر دیتا نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں, اور دینے کے لیے تیار ہے لیکن دینے پر قادر نہیں ہے تب بھی فائدہ نہیں. وہ دینے پر قادر بھی ہے اور دیتا بھی ہے. دینے پر قادر بھی ہے اور دیتا بھی ہے. اور تیسری بات بٹھاؤ ذہن میں, تیسری بات کہ وہی ایک ہے جو دینے پر قادر ہے اور دیتا ہے. وہ دینے پر قادر بھی ہے اور دیتا بھی ہے اللہ, اور زید بھی دینے پر قادر ہے اور دیتا ہے, اور عمر بھی دینے پر قادر ہے اور دیتا ہے. تو پھر اسی کو میں کیوں پکاروں؟ یہاں سے بھی مل جائے گا, یہاں سے بھی مل جائے گا, یہاں سے بھی مل جائے گا. ایک بزرگ تھے, وہ احرام میں داخل ہوتے وقت کہتے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. ہر سال حج کے لیے جاتے تھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. میں حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر, میری حاضری قبول کر لے. خادم ہمیشہ ساتھ رہتا تھا, ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں, کئی حج کیے. اب جب میقات پر پہنچے اور لبیک کہنے لگے تو تھوڑی دیر تو خادم خاموشی سے بیٹھا رہا, اور پھر اس نے کہا کہ حضرت آپ کچھ سن بھی رہے ہیں؟ آپ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے چلے جا رہے ہیں, مجھے جو آواز آ رہی ہے آپ کو بھی آ رہی ہے. تو شیخ نے کہا کہ اچھا اب تو بھی سننے لگ گیا, تیری بھی حیثیت بڑھ گئی روحانیت میں. یہ تو میں ہر سال سنتا ہوں جو تو سن رہا ہے. وہ کیا سن رہا تھا؟ جب یہ کہتے تھے لبیک تو اوپر سے آواز آتی تھی کہ لا لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تو اوپر سے آواز آتی تھی کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے, تیری حاضری قبول نہیں ہے. کہ یہ تو میں ہر سال سنتا ہوں. کہ پھر بھی آپ ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور ہر سال آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو شیخ نے کہا کہ یہی تو ایک در ہے, اس در کے علاوہ اور کوئی در ہے تو بتلاؤ, وہاں جا کے ہم کہیں گے لبیک. کوئی چارہ ہی نہیں ہے, وہ قبول کرے تو بھی لبیک اور وہ قبول نہ کرے تو بھی لبیک. یہی تو ایک در ہے. اللہ دیتا ہے, اللہ دینے پر قادر ہے, اس کو قدرت ہے, اور نمبر دو اس قدرت کے ساتھ وہ دیتا بھی ہے, اور تیسری بات وہی دیتا ہے چاہے بل واسطہ دے گا یا بلا واسطہ. آپ کے پاس میں آ گیا قرض لینے کے لیے, اگر اللہ نہیں چاہیں گے آپ کا دل نرم نہیں ہوگا, پوری دنیا کو آپ دیں گے مجھے منع کر دیں گے آپ. وہی دیتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی نے الحلیہ میں لکھا ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے اور تاریکیاں رات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ندا آتی ہے، من اعظم منی جودن، مجھ سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ یہ اعلان فرماتے ہیں رات کے اندھیروں میں، مجھ سے زیادہ سخی کون ہے؟ مجھ سے زیادہ جود والا کون ہے؟ تم میری نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی میں تمہیں میٹھی نیند دیتا ہوں، تم میری نافرمانی کر کے سوتے ہو، پھر بھی پوری رات میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تم میری نافرمانی کرتے ہو پھر بھی میٹھی نیند، تم میری نافرمانی کرتے ہو پھر بھی میں پوری رات حفاظت کرتا ہوں تمہاری. لوگ زمین پہ سوتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جہاں سانپ بچھو رہتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم سننے کو ملے گا کہ رات کو کوئی سویا ہوا تھا اور اسے کسی بچھو نے کاٹا یا کسی سانپ نے کاٹا. دن میں ہوتا ہے، رات کو سونے کی حالت میں ایسا نہیں ہوتا، اللہ روکتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان چلتا ہے تو نگاہیں ہماری کہاں ہوتی ہے؟ قدموں کی طرف ہوتی ہے، نہیں، دائیں بائیں دیکھ کر کے چلتے ہیں ہم، ہماری نگاہیں نیچی نہیں ہوتی. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہر انسان کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے قدموں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ کسی غلط جگہ پر نہ پڑ جاوے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے رہتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. نیچے ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب اچانک ہمارا قدم رکتا ہے، کوئی کھڈا آ جاتا ہے، کوئی پتھر آ جاتا ہے، تو اچانک سے ہمارا قدم رکتا ہے، اس رکنے کی وجہ سے ہماری نگاہیں نیچے جاتی ہے. وہ نگاہیں نیچے جاتی ہے پھر قدم رکتا ہے نا، ترتیب یہ ہے کہ قدم رکتا ہے پھر نگاہیں نیچے جاتی ہے، لیکن اتنی تیزی کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. جب ہم نیچے دیکھتے ہی نہیں تو پتھر کہاں سے نظر آئے گا؟ ہماری نگاہیں تو اوپر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ شان ہوئی یہ ندا دیتے ہیں، ہے کوئی جس نے مجھے پکارا ہو اور میں نے اس کو جواب نہ دیا ہو؟ ہے کوئی جس نے مجھ سے مانگا ہو اور میں نے اسے عطا نہ کیا ہو؟ ہے کوئی جو میرے دروازے پہ آیا ہو اور میں نے اسے دھکے دیے ہو؟ اور آگے پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، ان الفضل ومن الفضل، میں سراپا فضل ہوں اور فضل مجھ ہی سے ملتا ہے. ان الجواد ومن الجود، میں سراپا سخی ہوں، سراپا سخاوت ہوں اور سخاوت مجھ ہی سے ملتی ہے. وَأَنَا الْكَرِيمُ وَمِنِّي الْكَرَمُ، میں کریم ہوں اور کرم مجھ ہی سے ملتا ہے. اور آگے پھر حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کرم کا یہ حصہ ہے، میرے کرم کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. میرے کرم کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے وہ چیز بھی دیتا ہوں جسے وہ مانگتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہوں جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اب تک اسے اس کا احساس نہیں ہے اور اس نے اس کو مانگا نہیں ہے. میرے کرم کا یہ بھی حصہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ پوچھتے ہیں کہ تم میرے در کو چھوڑ کر پھر کس در پہ جاؤ گے؟ مجھے چھوڑ کر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، اللہ دیتا ہے اور وہی دیتا ہے، مغفرت بھی وہی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئی اور تین مرتبہ آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر تین مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور گناہوں کو آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا. جب یہ تیسرے درجے کی بات آپ فرما رہے ہیں تو پھر پہلے دو درجے تو موجود تھے کہ آپ گناہ معاف کرنے پر قادر بھی ہیں، آپ کرتے بھی ہیں اور آپ کے سوا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکراہٹ آ گئی، خوشی کے آثار نمایاں ہوئے. کس تصور سے خوشی کے آثار نمایاں ہوئے وہ آگے سے پتا چلے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب بندہ یہ جانتے ہوئے کہ میرے اللہ کے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کے تصور سے خود بہت خوش ہوئے اور خوشی کے آثار نمایاں ہوئے اور مسکراہٹ آ گئی. جب بندہ کہتا ہے کہ یہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، تب اللہ بہت خوش ہوتا ہے. وہ جو تین صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بوائکاٹ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پورے مدینہ منورہ نے بھی بوائکاٹ کیا ہوا تھا، حالت ان کی کیا ہو گئی ایک ڈیڑھ مہینے میں. حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رحبت وذاقت علیہم انفسهم، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئے اور انہیں اندر اندر گھٹن محسوس ہونے لگی. وظنوا، اور ان کے دلوں نے یہ یقین کر لیا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ. توبہ کب قبول ہوئی؟ جب ان کا یہ یقین بنا اندر اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے پناہ کی جگہ اللہ ہی ہے، اللہ سے پناہ کی جگہ اللہ ہی ہے. وَظَنُّوا أَنَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، کہا اللہ متوجہ ہو گیا. جب دل نے یہ کہہ دیا کہ آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ معاف کرتے ہیں اور آپ ہی کریں گے، جب یہ دل میں خیال آیا ان کو، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فوراً انہیں معاف کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، آپ ہم سے ناراض ہو جائیں تو آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ کہاں ڈھونڈے، شیخ میں ڈھونڈے، پیر میں ڈھونڈے، ولی میں ڈھونڈے، نبی میں ڈھونڈے، ناراض آپ کی ناراضگی سے پناہ کہاں ملے گی، آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور پناہ لیتے ہیں آپ کی خوشی میں. آپ کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. وَبِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ، اور آپ کی سزا سے پناہ ہم کہاں مانگیں، آپ کی معافی میں. آپ کی سزا سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنی معافی میں پناہ دے دیں. وَبِكَ مِنْكَ، اور آپ سے بچنے کے لیے ہم کہاں جائیں، آپ سے ہم بچنے کے لیے کہاں جائیں، آپ سے بچنے کے لیے آپ ہی کے پاس آئیں گے، آپ سے ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. قرآن میں کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. بھائی اللہ کی طرف کس سے بھاگنا ہے؟ کہا اللہ کی پکڑ سے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی پکڑ سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی افلاطون سے ملاقات ہوئی تو افلاطون نے کہا کہ اے پیغمبر موسیٰ، ایک سوال ہے اس کا ذرا جواب دیجئے کہ آسمان جو ہے یہ کمان بن جائے، بو بن جائے، اور اللہ نے جتنی مصیبتیں پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری تیر بن جائیں، اور اللہ جو ہے وہ تیر پھینکنے والا بن جائے، تو بچنے کی کوئی شکل ہے؟ آسمان جو ہے وہ بو بن جائے، ساری مصیبتیں ایروز بن جائے اور اللہ خود آرچر بن جائے اور اوپر سے ان مصیبتوں کو برسانا شروع کر دے، جتنی بھی مصیبتیں اللہ نے بچنے کی کوئی شکل ہے؟ تو وہ تو پیغمبر تھے، کہا کہ ہاں بچنے کی ایک شکل ہے، تیر پھینکنے والے کی گود میں جا کر بیٹھ جاوے، تیر پھینکنے والے کی گود میں بیٹھ جاوے، وہ تیر تو آگے جائیں گے، تیر پھینکنے والے کے پہلو میں پناہ لے لے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ یہ تو میں صرف بخشش کے باب میں عرض کر رہا ہوں، بخشش کے باب میں، لیکن ہر چیز میں وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے اور کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرت، تم میں سے جس شخص کا یہ یقین ہو جائے کہ میں مغفرت پر قدرت رکھتا ہوں، ثم استغفرنی، یقین یہ ہو جائے کہ میں مغفرت پر قدرت رکھتا ہوں اور پھر وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لہ ولا ابالی، میں اسے معاف کر دیتا ہوں پرواہ بھی نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رب، اے میرے رب، عمل تو ذنبن، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فغفر لی، مجھے معاف فرما دے. یا رب، اے میرے رب، عمل تو ذنبن، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فغفر لی، مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، میرے بندے کو اتنا یقین تو ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور جو گناہ کو معاف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے. اے فرشتو تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا. انکم تخطئون باللیل والنہار، رات دن تم گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جمیعا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفروا، کوئی حکومت مجرم کو بچنے کا راستہ نہیں بتاتی. بچنے کے بھی بہت سارے راستے ہوتے ہیں مجرم کے لیے، لیکن حکومت نہیں بتاتی، پولیس والے نہیں بتاتے، پکڑنے والے نہیں بتاتے. یہ عجیب حکومت ہے، عجیب حکومت کہ بچنے کے راستے بھی بتاتی ہے، اور بچنے کے راستے بھی کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان، بالکل آسان. دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میں مغفرت کر سکتا ہوں، میں مغفرت کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو. بس یہ کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہارا کھاتا صاف کر دینا، یہ تمہارے رب کا کام ہے. بس میرے بھائیو، گناہوں کی مغفرت بھی اللہ سے مانگو، اور اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ سے مانگو. اور جب وہ محتاج لئی ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو تعلق اس سے جوڑو. اور تعلق اس سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جس سے وہ راضی رہے، اسے راضی کرنے والے کام ہم کریں، اسے ناراض کرنے والے کاموں سے ہم بچیں. اور اس وقت اگر ہماری طبیعتیں گناہوں والی بن گئی ہیں، ہماری طبیعتیں گناہوں والی بن گئی ہیں، تو اپنے آپ کو مریض سمجھے، بیمار سمجھے. ایک مریض کو جب مرض کا پتہ چل جاتا ہے تو بیٹھا نہیں رہتا، وہ علاج شروع کرتا ہے. علماء کے پاس بیٹھیں، دینی محفلوں میں بیٹھیں، دینی مجلسوں میں بیٹھیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، کچھ نہ کچھ وقت اس ہمیشہ کی زندگی جو آنے والی ہے اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں. روزانہ کی 15 منٹ، روزانہ کا آدھا گھنٹہ، ہفتے کا 1 گھنٹہ، ہفتے کے 2 گھنٹے، مہینے کا 1 گھنٹہ، کہیں سے شروع کیجئے میرے بھائیو. اس رمضان مبارک کے مہینے میں عزم کر لیجئے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ وقت نکالیں گے. دینی محفلیں ہیں، علماء کی مجلسیں ہیں، خدا ترس بزرگوں کی صحبتیں ہیں، ان کو اختیار کریں. اور اختیار
کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ جتنا کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں لیکن جتنا ہو رہا ہے اس کو تو ہی بڑھا دے اور تو ہی اس میں ترقی دے, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بہت برکت دیں گے, بہت برکت دیں گے. دنیا بھی بہتر ہوگی اور دین تو بہتر ہوگا ہی جب محنت کریں گے تو. اللہ محنتوں کو رائے گا نہیں جانے دیتا, بہت دیتا ہے اللہ. اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا بنے اور اللہ اسے محروم کرے, نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اسے دنیا بھی دیتا ہے دین بھی دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بڑے بڑے بزرگان دین جن کے حالات ہم پڑھتے ہیں کہ فقر تھا, فاقہ تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ اختیاری فقر تھا. ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جاتی تھی, ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا. ہم لوگوں کو اچھے اچھے کپڑوں میں جو مزہ آتا تھا ان کو سجدوں میں وہی اس سے زیادہ مزہ آتا تھا. ہم لوگوں کو اچھے اچھے کھانوں پینوں میں جو مزہ آتا ہے ان کو ذکر و فکر میں اس سے زیادہ مزہ آتا تھا. اب جس کو بہتر مزہ آ جائے اسے اس سے کیا لینا دینا. حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے سر اٹھاتے نہیں تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت بہت لمبا سجدہ ہوتا ہے, کہا کہ جب سجدے میں سر رکھتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سر اللہ کی گود میں ہے اور اللہ میرے سر کو پیار کر رہے ہیں. اس کیفیت کا میرا سجدہ ہوتا ہے تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. ماں کی گود میں بچہ سر رکھ دے اور ماں جو ہے پیار کرے, بچے کو جی چاہے گا کہ میں سر اٹھاؤں؟ دنیا بھی دیتا ہے دین بھی, دونوں دیتا ہے اللہ. یہ الگ بات ہے کہ ان کا دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور اس حد تک دنیا سے دل رہتا ہے جو ضروری ہے, صلہ رحمی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, وہ راہب بھی نہیں بن جاتا. ہمارا مذہب منع کرتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام. اس لیے میرے بھائیو آج کی اس مجلس میں سب طے کر لو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے, اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے, دینداری کی طرف آنا ہے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, مضبوط کرنا ہے. اور صرف جوڑنا اور مضبوط کرنا نہیں, اس حد تک جوڑنا اور مضبوط کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کے اولیاء میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالی اس مبارک گھڑی میں ہماری اس تمنا اور آرزو کو پوری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, رحم فرما, کرم فرما, رحم فرما, کرم فرما, مغفرت فرما دے, مغفرت فرما دے, معاف فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اپنا تعلق نصیب فرما دے, اولیاء میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبولیت سے سرفراز فرما, بہت دور دور سے دوست احباب آئے ہیں سب کو قبول فرما. الہ العالمین یہ سب تیرے در پہ آئے, ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں. الہ العالمین, الہ العالمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے, دنیاوی اخروی ساری ضرورتیں ہماری پوری فرما دے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہے, ہم غیر مستحق ہیں لیکن تو استحقاق کو نہیں دیکھتا. الہ العالمین تیرا جود, تیری سخاوت, تیرا کرم الہ العالمین موجے مارنے والا سمندر ہے. اے ارحم الراحمین ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری جھولیوں کو بھر دے, ہماری دنیا بھی درست کر دے, ہمارا دین بھی درست کر دے. اے ارحم الراحمین ہماری دنیاوی اخروی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.